الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین. حضرات آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرا روزہ ہے اور یہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے. اس کی مناسبت سے میں نے آج کے لیے یہ طے کیا ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ میں 6 آیات پر مشتمل جو ایک رکوع ہے روزے کے ابتدائی اور تکمیلی احکام کے بارے میں اور حکمت صوم کے بارے میں اور خاص طور پر رمضان مبارک کے مہینے کے اس عظیم عبادت کے لیے انتخاب کی حکمت کے ضمن میں, پھر یہ کہ روزے کا جو اصل مقصود ہے اس کے لیے کرائیٹیرین کیا ہے اور معیار کیا ہے, ان تمام امور پر یہ ایک رکوع جو کل 6 آیات پر مشتمل ہے نہایت جامع ہے. اور میرا ارادہ آج یہ ہے کہ اختصار کے ساتھ اس پورے رکوع کا ہم مطالعہ کریں. اگرچہ اس میں ایسے عظیم نکات ہیں کہ اگر ان کی تشریح میں جائیں تو پھر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک مستقل تقریر کی ضرورت ہوگی، لیکن آج کے لیے میرا ارادہ یہی ہے، اللہ اس کو پورا کرانے والا ہے، کہ اختصار کے ساتھ ان آیات کی جامعیت کو سامنے لایا جائے اور ایک اجمالی مفہوم ان چھ آیات کا ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے. یہ بات تمہیداً عرض کر دوں کہ اسلام کے جو پانچ ارکان ہیں جن سے ہر مسلمان، یہاں تک کہ بچہ بچہ واقف ہے، ان میں سے پہلا رکن تو ہمارے ایمان کا مظہر ہے، کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ تو خلاصہ لب لباب ہے ایمان کا. بقیہ چار ارکان جو ہیں وہ چار عظیم عبادات پر مشتمل ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. ان میں یہ معاملہ صرف اس عبادت صوم کے ساتھ ہے کہ ایک ہی مقام پر قرآن مجید میں کل چھ آیات میں اس کی حکمتیں، اس کے احکام، اس کے ابتدائی احکام، اس کے تکمیلی احکام، یہ سب کے سب یکجا زیر بحث آ گئے. ورنہ نماز کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کی تاکید بے شمار مقامات پر ہے، لیکن اس کے تفصیلی احکام اول تو قرآن مجید میں ہے نہیں، وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ ہے. جو ہے وہ بھی منتشر ہے، صلاۃ خوف کا ذکر کہیں ہے، وضو کا ذکر کہیں ہے، مختلف اس کے پہلو جو ہے مختلف مقامات پر زیر بحث آئے ہیں. اسی طرح زکوٰۃ کی تاکید تو قرآن مجید میں بہت ہے، لیکن یہ کہ صرف مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ایک آیت ہمیں سورہ توبہ میں ملتی ہے، باقی اس کی مقادیر کیا ہے، اس کا نصاب کیا ہے، اس کی شرح کیا ہے، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں. یہ بھی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے. حج کے معاملے میں بھی دو بڑے مقامات پر قرآن مجید میں اس کے مناسب کا ذکر ہے، ایک مکی سورت سورہ حج، اس کے دو ڈھائی رکوع اسی پر مشتمل ہے، اور ایک سورہ بقرہ، لیکن سورہ بقرہ میں بھی یہ کئی مقامات پر منتشر بحث ہے. یہ صرف روزے کی عبادت ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ خاص معاملہ ہے قرآن مجید میں کہ ایک ہی مقام پر اس کے جتنے بھی متعلقہ مباحث ہیں وہ سب یکجا کر دیے گئے. اس تمہید کے بعد آئیے پہلے ان چھ آیات کا ایک تجزیہ کر لیجئے. ان میں سے پہلی دو آیات روزے کے ابتدائی احکام اور اس کی بنیادی حکمت سے بحث کرتی ہیں، اس کے بعد تین آیات میں رمضان کے روزے کی فرضیت، اس کی خصوصی حکمت اور غرض و غایت، اور اس کا جو مقصود و مطلوب ہے، اس کی جو حکمت ہے اس کا بیان ہے، اور آخری اور چھٹی آیت میں ہمیں ایک معیار دیا گیا ہے، کسوٹی دی گئی ہے کہ تقویٰ کا پیمانہ کیا ہے، تقویٰ کی اصل وہ کسوٹی کون سی ہے کہ جس پر پڑھ کر معلوم کیا جائے کہ تقویٰ ہے یا نہیں. یہ تجزیہ ہے ان چھ آیات کا. سب سے پہلی دو آیات جو ہیں میں نے عرض کیا، اگرچہ یہ قرآن مجید کے تفسیر کے اعتبار سے مشکل مقامات میں سے ہے، لیکن یہ کہ غور و خوض کے بعد، مختلف تفاسیر کے مطالعے کے بعد، جس رائے پر میرا دل ٹھکا ہے میں صرف وہ بیان کروں گا، اور یہ رائے ایسی نہیں ہے کہ جو بعد کے لوگوں نے ایجاد کی ہو، متقدمین میں، صحابہ کرام میں بھی یہ رائے موجود ہے. وہ رائے یہ ہے کہ ابتدا میں روزہ فرض کیا گیا تھا ہر مہینے میں تین دن کے روزے رکھنے کی صورت میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، یہ نوٹ کر لیجئے کہ پوری مکی جو زندگی ہے حضور کی، اس میں روزے کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یہ مدینہ تشریف آوری کے بعد روزے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، اور اس کی ایک مناسبت بھی یہ نظر آتی ہے کہ یہاں یہود آباد تھے اور یہود کے ہاں روزے کی عبادت پہلے سے موجود تھی. بنی اسماعیل سرے سے روزے کی عبادت سے واقف نہیں تھے، وہ حج سے واقف تھے، نماز کی بھی بگڑی ہوئی شکل ان کے ہاں بہرحال تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ عبادت صوم جو ہے یہ ان کے ہاں بالکل نہیں تھی. لہذا مسلمانوں کو اس سے ابتداءً مانوس کرنے کے لیے پہلے ایک آسان حکم دیا گیا بجائے اس کے کہ پورے مہینے کے روزے ایک دم فرض کر دیے جاتے، اور یہ مہینہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی مہینہ جون یا جولائی کا آ رہا ہوتا یا مئی کا، تو حکمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ پہلے انہیں مانوس کیا جائے اور اس میں تدریج اختیار کی جائے، اور وہ تدریج یہ اختیار کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تین روزے ہر شخص ہر مہینے میں رکھے، تیرہویں چودہویں اور پندرہویں تاریخ ہر قمری مہینے کی، اور یہی تین روزے ہیں وہ جو بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مستقلا رکھا کرتے تھے نفلی روزوں کی حیثیت سے، ہفتے میں دو اور مہینے میں یہ تین۔ تو اس طریقے سے جو یہ روایت ہے میں اسے زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ پہلی آیت اور دوسری آیت میں جو احکام آئے ہیں وہ اصل میں صوم رمضان سے متعلق نہیں ہیں، بلکہ روزے کے وہ پہلی جو فرضیت ہوئی تین روزے ہر مہینے میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معین فرمائے، اور اس کے ضمن میں ابتدان جو بہت نرمی برتی گئی وہ ہے کہ جو پہلی دو آیات میں مذکور ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا، واجب کیا گیا۔ یہاں تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ کے پاس یہ ورق موجود ہے، اس میں الفاظ کے ساتھ ساتھ اسی لیے ہم نے اتنی محنت کی ہے، انہیں جیب میں بعد میں رکھیے گا، اس وقت سامنے رکھیے۔ اس صیام کے بارے میں عام طور پر مغالطہ یہ ہے کہ شاید یہ صوم کی جمع ہے، اسی لیے ہمارے کیلنڈرز میں بھی چھاپ دیا گیا ہے تم پر روزے فرض کیے گئے، اس مغالطے میں، اور یہی عام طور پر ترجمہ دنیا میں کیا جاتا ہے، حالانکہ صیام جو ہے وہ صوم کی جمع نہیں ہے، یہ مصدر ہے، روزہ رکھنا۔ قام یقوم قومن و قیامن، اسی طرح ساما یصوم صومن و صیامن، جیسے قیام کے معنی ہے کھڑے ہونا، ایسے ہی صیام کے معنی ہے روزہ رکھنا۔ کتب علیکم الصیام، ایک بات اور بھی نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ صوم کی عبادت تو اہل عرب میں تھی ہی نہیں، تو یہ لفظ صوم جو عربی زبان میں تھا پہلے سے موجود، اس کا کیا مفہوم تھا، یہ بھی ایک بڑی دلچسپی کی بات ہے۔ یہ لفظ اہل عرب استعمال کیا کرتے تھے اپنے گھوڑوں کے لیے، انہیں سدھانے کے لیے، اور جنگ میں جس طرح کے شدائد کا سامنا پیش آ سکتا ہے کہ عین جنگ کا وقت ہے اور جنگ طول کھینچ گئی ہے، نہ پانی مل رہا ہے نہ کھانے کو کچھ ملا ہے، تو بھوک اور پیاس کی برداشت اگر نہیں ہے تو جنگ کیسے کریں گے، اور اگر گھوڑا جی ہار جائے تو اس کے سوار کا کیا حشر ہوگا۔ اسی طرح شدید گرمی ہے، لو چل رہی ہے، باد سرسر کے تھپیڑے آ رہے ہیں، اگر گھوڑا ان کو برداشت نہیں کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے سوار کے لیے ہلاکت کا سامان بن جائے گا۔ تو وہ اپنے گھوڑوں کو روزہ رکھواتے تھے، انہیں بھوکا پیاسا رکھتے تھے، اور ایک عرب جو ہے اپنے سر کو لپیٹ کر پوری طرح کپڑے میں اور گھوڑے کو لے کر کھڑا ہوتا تھا، سورج کی طرف اس کا منہ کر دیتا تھا تاکہ اس میں تپش کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، اور جب باد سرسر چلتی تھی تب بھی یہ مشقت کرواتا تھا تاکہ اس میں ان مصائب اور شدائد کو جھیلنے کی صلاحیت ہو جائے، یہ عین وقت پر میرا ساتھ نہ چھوڑ جائے۔ وہ لفظ قرآن مجید نے اس عبادت کے لیے ان کی لغت سے لے کر اختیار فرما لیا، کتب علیکم الصیام، تم پر بھی واجب کر دیا گیا ہے روزہ رکھنا، کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اب یہ وہی ابتدائی چونکہ حکم ہے تو ترغیب و تشویق کا انداز ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ زیادتی تم ہی پر ہو رہی ہے، یہ مشقت تم ہی کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے لیے، بلکہ یہ تو جو آسمانی شریعتیں ہیں، جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہیں انبیاء اور رسول کی، ان سب پر بھی روزے کی یہ عبادت فرض رہی۔ اس کی تفصیلی احکام جو ہیں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس کی شکل اور صورت میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن اصلاً یہ عبادت صوم تمام انبیاء اور رسول کی امتوں میں واجب رہی۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ یعنی یہ بات ذرا سمجھ لیجئے کہ روزہ، مجرد روزہ، ابھی رمضان کے روزے کا ذکر نہیں ہے، روزے اور تقویٰ میں تعلق کیا ہے؟ بہت سادہ بات ہے، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ بچنا، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچنا۔ آپ کے نفس میں رغبت ہے کسی چیز کے لیے، نفس طلب کر رہا ہے کوئی چیز، آپ کو معلوم ہے کہ یہ حرام ہے، اب آپ کو اپنے آپ کو تھامنا ہوگا، روکنا ہوگا، لیکن یہ تھامنا اور روکنا اسی وقت ممکن ہوگا جب آپ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط کر چکے ہوں کہ آپ نفس کے منہ زور گھوڑے کو لگام دے سکیں۔ اسی کو فلسفے کی اصطلاح میں خودی کہا جائے گا، آپ کی خودی اتنی مضبوط ہو چکی ہو، آپ کی انا اتنی ترقی یافتہ ہو، آپ کی ایگو اتنی سٹرانگ ہو چکی ہو، آپ کی قوت ارادی اتنی مضبوط ہو کہ نفس کے اندر سے اٹھنے والے تقاضے جو ہیں ان کے بارے میں آپ اپنی ڈسکریشن استعمال کر سکیں۔ تقاضا تو آیا لیکن آپ سوچ سکیں کہ یہ تقاضا جائز ہے ناجائز ہے، جائز ہو تو پورا کیجئے، ناجائز ہو تو اپنے نفس کو روک لیجئے۔ تو یہ نفس کا جو منہ زور گھوڑا ہے اسے لگام دینے کا نام تقویٰ ہے، اور اسی کی ایک مشق اور ریاضت ہے جو روزے کی شکل میں کرائی جاتی ہے۔ روزے کی شکل میں جائز چیزوں سے بھی آپ کو روک دیا گیا، یہ ایک مہینہ تو دن میں جائز کھانا بھی نہیں کھا سکتے، حلال بھی نہیں کھا سکتے، بہترین اور حلال غذا موجود ہے لیکن آپ رکے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ آپ کی اپنی بیوی موجود ہے لیکن آپ اپنی خواہش نفس پوری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا حکم نہیں، اللہ کی اجازت نہیں۔ تو یہ جو نفس کے تقاضے ہیں ان کی جائز صورتوں پر بھی یہ اتنی زبردست تکل لگا دی گئی تاکہ یہ 30 روز یا 29 روز جب آپ یہ مشق کر لیں تو آپ کی وہ قوت ارادی مضبوط ہو جائے، آپ کی خودی جو ہے وہ اتنی ترقی یافتہ ہو جائے کہ پھر 11 مہینے آپ اس ڈسکریشن کو اپلائی کرنے کے قابل رہیں اور کم سے کم حرام چیزوں سے تو اپنے نفس کو روکے رکھیں۔ تو یہ بالکل سادہ بات ہے، اس پر ویسے تو ایک بڑی لمبی چوڑی تقریر ہو سکتی ہے، خودی کیسے کسے کہتے ہیں اور ایگو کیا ہے اور انا کیا ہے، قوت ارادی کیا ہے اور انسانی شخصیت کے مختلف عوامل کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج چونکہ ہمیں آخر تک پہنچنا ہے تو اختصار کے اوپر آپ اس طرح اکتفا کیجئے کہ یہ ہے پہلی آیت۔ ابھی یہاں رمضان کا ذکر نہیں، قرآن کا ذکر نہیں، یہ مشقت ہے، یہ ایک ریاضت ہے، یہ ایک مشق ہے نفس پر قابو پانے کی۔ اس کے لیے آپ ضبط نفس کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ضبط نفس کی ایک ٹریننگ ہے جو روزہ دیتا ہوں۔ اب اگلی آیت میں احکام آ رہے ہیں، یہ شروع میں جو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا مہینے میں 3 دن کا، اول تو یہ خود ہی بہت آسان تھا، مزید ترغیب کے لیے فرمایا کہ یہ سختی تم ہی پر نہیں ہو رہی، یہ تمام سابقہ امتوں پر یہ روزہ فرض رہا ہے۔ اب دیکھیے کس طرح مزید جو ہے رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدت من ایام اخر، تو جو کوئی بھی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ، مزید رعایت، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہوں پھر بھی ابھی طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی روزہ رکھنے پر، نہ مریض ہے نہ سفر پر ہے لیکن یہ کہ روزہ بہت بھاری نظر آ رہا ہے، تو ابتداءً مزید یہ رعایت کی گئی کہ فدیۃً وعلی الذین یطیقونہ فدیۃً طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ بدل ہو جائے گا روزہ رکھنے کا۔ اس کے لیے اصطلاح استعمال کی امام رازی نے کہ یہ ہے وجوب علی التخیر، کسی چیز کو واجب تو کر دینا لیکن ساتھ ہی کوئی آلٹرنیٹ بھی فراہم کر دینا، اختیار دے دینا کہ چاہو تو یہ کر لو چاہے یہ کر لو، یہ گویا کہ اس کا قائم مقام قرار دے دیا گیا کہ اگر کسی طرح طبیعت آمادہ نہیں ہو رہی تو چلو فی الحال تمہارے لیے ایک رعایت ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، یہ تو ہے ایک قاعدہ اور قانون، جو اپنی مرضی سے مزید نیکی کمانا چاہے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، یعنی ایک کی بجائے 2 کو کھانا کھلائے، 3 کو کھانا کھلائے، روزہ بھی رکھے اور کھانا بھی کھلائے، یہ سارا جو ہے اس کے لیے نفلی عبادت شمار ہو جائے گا۔ تتوع کہتے ہی نفل کو ہے جو کہ اپنی مرضی پر ہو انسان کرے یا نہ کرے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرًا لَكُمْ، اب یہ بات جو ہے اس نے بالکل ثابت کر دیا کہ یہاں ترغیب کا انداز ہے، اگر تم روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے، اس سے یہ ثابت بھی ہو گیا کہ یہ وجوب علی التخیر ہے، ورنہ یہ کہ یہ انداز نہیں، ان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو، اگر تم عقل سے کام لو تو اس روزے میں جو حکمت ہے، تقوی کی جو تربیت اس سے حاصل ہوتی ہے وہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے پیش نظر اس مشقت کو برداشت کرنا جو ہے وہ نفع بخش معاملہ ہے، اس میں کوئی گھاٹے والی بات نہیں ہے۔ یہ دو آیتیں ہیں جو میرے نزدیک صوم رمضان سے متعلق نہیں ہے، اور یہ رائے جو ہے سلف میں موجود ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، میرا اپنا ذہن ادھر گیا تھا، پھر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ کی رائے ایک جگہ میں نے دیکھی، لیکن وہ ایک ایسے مضمون میں میری نظر سے گزری جس میں اس پر تنقید کی گئی تھی کہ یہ بڑی غلط بات ہے جو مولانا انور شاہ کاشمیری رحمتہ اللہ علیہ نے فرما دی ہے، تو اس سے مجھے تقویت حاصل ہو گئی کہ یہی رائے میری تھی۔ تو مولانا انور شاہ صاحب کی رائے بھی یہی ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من۔ پھر جب میں نے جب تفسیر راضی کا مطالعہ کیا تو معلوم ہوا کہ سلف میں تو اس کے قائلین موجود ہیں، سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ رائے کس وجہ سے نگاہوں سے بعد میں اوجھل ہو گئی۔ اب تیسری آیت جو ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ کتنے عرصے کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ کہ الفاظ خود بول رہے جنہیں بھی عبارت پر غور کرنے کی صلاحیت حاصل ہے وہ خود محسوس کریں گے کہ یہ ایک وقت کی نازل شدہ آیات نہیں ہو سکتی۔ اس میں اب نوٹ کیجئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب گویا کہ اس عبادت کے ساتھ ایک اضافی جوڑ ملایا جا رہا ہے قرآن کا، نزول قرآن کے مہینے کو اس عبادت کے لیے خاص کیا جا رہا ہے۔ یہ آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے رمضان کا روزہ فرض ہوا ہے، پورے رمضان کا روزہ رکھنا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں ایک لفظ پچھلی آیت میں چھوڑ گیا، ایامم معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، گھبراؤ نہیں، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو کہتے ہیں جمع قلت جو اس وزن پر آتی ہے، معدودات کے وزن پر، اور جمع قلت 9 سے 10 سے کم پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس سے بھی ایک ثبوت ملتا ہے کہ یہ رمضان کے روزوں کی آیت نہیں تھی، اس لیے کہ رمضان کے تو 29 یا 30 روزے ہوں گے، بلکہ یہ کہ وہی 3 روزے جو ایک مہینے میں ہر مہینے میں رکھنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم قرار دیے تھے، یہ آیت انہی سے متعلق ہے۔ اب رمضان کے بارے میں فرمایا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، قرآن کیا ہے اس کی عظمت کے لیے یہاں 3 الفاظ آئے ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے اس موضوع پر، تو انشاءاللہ میں مستقل تقریر بعد میں کروں گا عظمت قرآن کے موضوع پر۔ ہدل للناس، وہ لوگوں کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے، وبینات من الہدا، اور ہدایت بھی کوئی گنجلت انداز کی نہیں ہے، کوئی بڑے عالمانہ انداز کی نہیں ہے، کوئی فلسفیانہ اصطلاحات میں نہیں ہے کہ جس کو عام آدمی نہ سمجھ سکے اور مستفید نہ ہو سکے، بینات من الہدا، بڑی روشن باتیں، روشن دلیلیں، وہ چیز کے جو آپ سے آپ واضح ہے، جس کو سمجھنے کے لیے لازم نہیں کہ پہلے انسان منطق سیکھے تو پھر سمجھ میں آئے گا، بلکہ بینات، بین کہتے ہیں اس چیز کو جو از خود روشن، والفرقان، اور یہ حق و باطل میں فرق کر دینے والی شے ہے۔ یہ 3 قرآن کی عظمت کے لیے الفاظ آئے۔ اس کے بعد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی بھی تم میں سے پائے اس مہینے کو، یا ایک ترجمہ کیا گیا ہے حاضر ہو اس مہینے میں، یعنی سفر پر نہ ہو، اپنے گھر میں مقیم ہو، اپنے جگہ پر ہو، یا جو کوئی بھی تم میں سے پائے اپنی زندگی میں اس مہینے کو، فل یا سوم، اب یہاں پر یہ فعل امر آیا، وہ لازمن اس کا روزہ رکھے۔ در حقیقت تو یہ پورے رمضان کا روزہ ہے نا، یہ کہ درمیان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں شام کو افطار کرنے اور سحری تک کے لیے اجازت دے دی ہے تمام چیزوں کی، لیکن یہ اصل میں پہم جو روزے رکھے جاتے ہیں، تو گویا کہ پورا مہینہ روزہ رکھ کر بسر کیا جا رہا ہے۔ فل یسم ہو کی ضمیر رمضان کی طرف جا رہی ہے، تو لازم ہے اس پر کہ وہ اس کا روزہ رکھے۔ اب اس کو کہیں گے کہ یہ ہے وجوب علی التعیین، معین ہو گیا کہ اسی رمضان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، پورے رمضان کا روزہ رکھنا، اس لیے کہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ ابتدا میں جو 2 رعایتیں دی گئی تھی ان میں سے 1 برقرار رہی، دوسری منسوخ ہو گئی، اس کا ذکر نہیں ہے۔ وہ جو برقرار رہی وہ کیا ہے، ومن کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی ہو بیمار یا سفر پر فعدت من ایام اخر، وہ تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں. ایک رعایت یہ تھی جو پہلے بھی تھی اور اب بھی برقرار ہے، لیکن دوسری رعایت کہ وہ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، وہ منسوخ ہو گئی. حضور نے اس کو باقی رکھا ہے ایک خاص حالت کے لیے. یہ ہے کہ سنت اصل میں قرآن پر اضافہ کر سکتی ہے اور قرآن کے احکام کی وضاحت کر سکتی ہے. وہ یہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے جو اتنا بوڑھا ہو گیا ہے کہ روزہ برداشت نہیں کر سکتا، پھر یہ بھی کہ اب اسے مشقت کروانی کاہے کے لیے، تیاری کاہے کے لیے کروانی ہے. اس کی تیاری تو اب عالم آخرہ کی طرف ہو رہی ہے، دنیا کی کشمکش اور جہاد اور قتال کی تیاری اس کے لیے کوئی متعلق نہیں ہے. پھر یہ کہ اگر فرض کیجئے کوئی مریض ایسا ہے کہ شفا یابی کی امید نہیں رہی، تھرڈ سٹیج کی ٹی بی ہے کسی کو، اب اسے بظاہر احوال یہ امید نہیں ہے کہ مجھے شفا ہوگی، ایسے لوگوں کے لیے وہ رعایت برقرار رہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بموجب کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ایک مسکین کو کھانا کھلا دے تو وہ اس کا قائم مقام اور کفارہ ہو جائے گا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. اور یہ بھی نوٹ کرو کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، سختی نہیں چاہتا. اس میں اصل میں ان لوگوں کے رویے کی نفی ہو گئی ہے جو اپنے اوپر سختیاں جھیلتے ہیں اور 104 درجے کا بخار بھی ہو تب بھی کہتے ہیں ہم روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو یہ اصل میں اللہ کو مطلوب نہیں ہے، یہ انسان اپنے اوپر ناروا سختی کر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے جو دین کی حکمت کے خلاف ہے. یہ خامخواہ کا تقویٰ کا ایک غلط تصور ہے جو ذہنوں میں قائم ہو گیا ہے. جب اللہ نے ایک رعایت دی ہے اور آپ اس قدر سخت ہیں اس میں کہ نماز کی رعایت اگر سفر میں ہے اور آپ قصر نہ کریں تو فقہ حنفی کی روح سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. ایک طرف تو سختی کا یہ عالم ہے، دوسری طرف روزے کے بارے میں یہ ہے کہ اتنی سختی اپنے اوپر جھیلی جائے کہ بخار ہے انسان کو شدید اور سفر ہے، سفر چاہے کتنا ہی اچھے سے اچھے حالت میں ہو بڑی غیر یقینی کسی کیفیت ہوتی ہے اور آدمی کے معمولات ڈسٹرب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے اس نارمل کیفیت میں نہیں ہوتا. تو جو اللہ تعالیٰ نے رعایت دی ہوئی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اپنے اوپر ناروا سختی نہیں کرنی چاہیے. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا. بھلے تکمل العدہ، لیکن یہ بات نوٹ کر لو کہ تعداد اب پوری کرنی پڑے گی. یہ وجوب الگ تخیر نہیں رہا اب بلکہ وجوب الگ تعین ہے کہ روزے کا بدل کوئی چیز نہیں بن سکتی سوائے اس مریض کے، یا شیخ فانی جسے کہا جاتا ہے، یا وہ مریض جس کی شفا یابی کی امید نہ رہی ہو بظاہر احوال، ان کے لیے صرف ہے، ورنہ ایک صحت مند آدمی کو بہرحال تعداد پوری کرنی ہوگی. ولے تکمل العدہ کا ولے تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس ہدایت پر کہ جو اس نے تمہیں دی ہے. یعنی یہ در حقیقت ایک شکرانہ بھی ہے، ولعلکم تشکرون، یہ اللہ تعالی کی جناب میں ایک شکرانہ ہے، ہدیہ تشکر ہے جو تم پیش کر رہے ہو، اس لیے کہ اسی طریقے سے تم پر قرآن مجید کی عظمت کھلے گی اور منکشف ہوگی اور پھر تم قرآن مجید کا شکر کر سکو گے جیسا کہ اس کے شکر کرنے کا حق ہے. یہ بات جو ہے میرا ایک کتاب چاہ ہے عظمت صوم کے موضوع پر، اس میں میں نے تفصیل سے اس پر بحث کی ہے. اگرچہ آئندہ جمعوں میں شاید میں ان امور کے بارے میں گفتگو بھی کروں، لیکن یہ کہ جن حضرات کو دلچسپی ہو وہ آج ہی وہ کتاب کا حاصل کر لیں، باہر موجود ہے عظمت صوم، اس کا مطالعہ کریں. اب اگلی آیت میں یہ جو پروگرام اب دو عادشہ ہو گیا کہ ایک تو روزے کی ریاضت تھی، روزے کی تو ریاضت ہے مشقت ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے، نفس کو کنٹرول کرنا، ضبط نفس، تقویٰ. ایک یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ اس کے لیے چنا گیا اور اضافی طور پر قیام اللیل کو ایڈ کر دیا گیا، اس لیے کہ احادیث میں آپ کو ملیں گی یہ دونوں چیزیں پیرلل، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن طام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. معلوم ہوا دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ تقریباً متوازی چیزیں ہیں حکمت دین کے اعتبار سے، فلسفہ دین کے اعتبار سے، اگرچہ جو شریعت ہے اور قانون دین ہے اس میں اس کو فرض نہیں کیا گیا، اس کو فرض کیا گیا ہے، اسے مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور اس کا وہ نظام ہے جو تراویح کا ہمارے ہاں فقہا نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے کی روشنی میں معین کیا ہے. تو اب رمضان کا پروگرام دو عادشہ ہو گیا،
دن میں روزہ رکھا اور تقویٰ کچھ حاصل کیا، وہ تو ہوگا مختلف لوگوں کو اپنی نیت اور اپنے جو آداب روزے کے ہیں ان کی پابندی کرنے کی مناسبت سے تقویٰ حاصل ہوگا، لیکن جو بھی تھوڑی یا زیادہ پونجی تقویٰ کی حاصل ہوئی ہے اس کو لے کر اب رات کو کھڑے ہو جاؤ اور اس پر بارش برساؤ کلام الہی کی. یہ دو چیزیں جب مل جائیں گی کہ اس تقویٰ کے ساتھ قرآن مجید سنو گے یا پڑھو گے، تو چونکہ قرآن مجید سے استفادے کی شرط لازم ہے تقویٰ، ہدل للمتقین، اور وہ تقویٰ جو ہے روزے کے ذریعے سے پیدا ہوا. اب بارش برس رہی ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، یہ نزول کتاب ہے کہ جو قیام اللیل میں ہو رہا ہے، اس کا اب یہ دو عادشہ پروگرام ہو گیا. اس کے اندر اضافی جو بات پیدا ہوگی وہ کیا ہے کہ تمہاری جو اندر روح جو ہے جو عام حالات میں سوئی رہتی ہے، خابیدہ رہتی ہے، نگلیکٹڈ ہے، تمہیں اپنے جسم کے تقاضوں کا تو بہت بھرپور خیال رہتا ہے، کھلانا پلانا نہلانا دھلانا، اس جسم کو اس کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے میں تم لگے رہتے ہو، اس کو صاف بھی رکھتے ہو، اچھے اچھے کپڑے اس کو پہناتے ہو، خوشبوئیں اس کو لگاتے ہو، نہ معلوم کہاں کہاں سے کتنے قیمتی سینٹ جو ہیں وہ لے کے آئے جاتے ہیں، لیکن یہ ساری کوشش جسم کے لیے. وہ روح بیچاری نگلیکٹڈ پڑی رہتی ہے، اس جسم اور نفسانیت کے دباؤ تلے سسکتی رہتی ہے. والا معاملہ کچھ کمزور پڑا اور اس روح کو کچھ ریلیف حاصل ہوئی، اسے کچھ سکون ملا، اس میں کچھ تھوڑی سی تقویت پیدا ہوئی، اب اس کو جو مقوی روح شے ہے وہ ہے کلام اللہ. اس کی جو غذا ہے وہ کلام الہی ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے کوئی شخص بے ہوش پڑا ہے، آپ نے اس کو پانی کے چھینٹے دیے، کچھ اور کیا، کوئی ٹیکہ لگایا، جیسے ہی وہ ہوش میں آیا وہ پانی مانگتا ہے. بالکل یہی انداز ہے کہ روح کے جو بے ہوش پڑی ہوئی تھی، روزے کے ذریعے سے کچھ اس میں رمق جان کی آئی، کچھ ریلیف ملی، اس نے ایک سائی آف ریلیف لیا، ایک انگڑائی لی، بیدار ہوئی، اب اسے پانی چاہیے. وہ پانی اس روح کے لیے جو ہے وہ قرآن ہے جو آسمان سے نازل ہوا، جیسے کہ وہ پانی جو ہمارے جسم کو درکار ہے وہ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے. اور لفظ مبارک قرآن مجید میں اس پانی کے لیے بھی آیا، ما مبارکا، اس لیے کہ زمین کے اندر جو اس کی رویدگی کی صلاحیت ہے اس کو نکال کر باہر لاتا ہے یہ پانی جو بارش کی شکل میں اس پر نازل ہوتا ہے. اسی طرح جسم انسانی میں جو مخفی ہے وہ روح ہے ملکوتی، جس کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتا ہے، وہ نفق تو فی ہے من روحی، اس کو اندر سے نکال کر برآمد کرنا، اس کو تقویت دینا، اسے بیدار کرنا، چاکو چوبند کرنا، اس کو ترقی دینا، یہ ہے اصل میں کام اس پانی کا، مائے مبارک کا، یعنی قرآن مجید، وہ کلام الہی جو نازل کیا گیا اس کے لیے. یہ ہے وہ حکمت جس کا اب نتیجہ یہ ہوگا کہ اب وہ روح اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی، اس لیے کہ کل شائن یرج ہو الاس لے، ہی ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لوٹتی ہے. اس روح کا مرکز یہ زمین نہیں ہے، اس کا مبدا یہ زمین نہیں ہے، اس جسد کا مبدا یہ زمین ہے، یہ یہیں سے بنا ہے، ادھر ہی اس کی توجہ ہے. اس روح کا مبدا، اس کا منبع عالم علوی ہے، یہ بلند عالم ہے، یہ عالم ارواح ہے، یہ عالم ملکوت ہے. بلکہ یہ کہ اگر لفظی طور پر سمجھا جائے تو وہ تو ذات ربانی ہے. لہذا جب یہ روح جو ہے بیدار ہوگی تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوگی. اس کو اگلی آیت میں بیان کیا، فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب اے نبی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں. یہ روح کی بیداری کے لیے یہ تعبیر کا انداز اختیار کیا گیا، روح بیدار ہوگی تو اپنے مالک کی طرف متوجہ ہوگی، پھر یہ کہ اس میں تلاش پیدا ہوگی، اپنے مالک کا تقرب حاصل کرنے کا ایک دائیہ اس میں بیدار ہوگا. تو جب اے میرے بندے اے نبی آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، انہیں بتائیے کہ میں قریب ہوں، کہیں دور نہیں ہوں، مجھے پکارنے کے لیے، مجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں پہاڑوں کی کھو میں بیٹھنے کی احتیاج نہیں ہے. کبھی کوئی خاص ریاضت کے لیے آدمی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے کہ حضور نے غار حرا میں جو ہے آپ نے قیام فرمایا اور ریاضتیں کی، لیکن یہ مستقل فلسفہ نہیں ہے، وہ خانقاہیت اسلام میں نہیں ہے، وہ اپنی بیٹری کو چارج کرانے کے لیے آپ کہیں کچھ عرصے کے لیے تخلیے میں بیٹھ جائیں، مراقبے کریں، کوئی حرج نہیں. لیکن پھر وہ جو چارج ہے، جو قوت آپ نے حاصل کی ہے، وہ استعمال ہونی چاہیے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور اللہ کے دین کی اشاعت اور اس کے غلبے کے لیے. اگر یہ نہیں کرتے اور خانقاہی کے اندر بیٹھے رہتے ہیں تو یہ نظام در حقیقت اسلامی نظام نہیں ہے، جس کو اقبال نے کہا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، یہ خانقاہوں میں بیٹھے رہنا چاہیے مالی دارت، اگر تم نے اپنی روح کی بیٹری کو چارج کرایا ہے تو اب اس سے فائدہ پہنچنا چاہیے خلق خدا کو، باطل کا ملیا میٹ کرو، حق کا بول بالا کرو، اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگاؤ اور کھپاؤ، تب تو فائدہ ہوا، ورنہ وہ بیٹری چارج ہی ہوتی رہے گی ساری عمر اور اس سے کوئی فائدہ خلق خدا کو نہ پہنچا تو اس کی کوئی پھر حقیقی جو ہے افادیت نہیں ہے. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہی ہوں. اجیب و دعوت الداع اذا دعان، میں تو ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب بھی مجھے پکارے. کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میرے اور میرے بندوں کے درمیان کوئی حاجب نہیں، کوئی درمیان نہیں. کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی مٹھی گرم کرو گے تو میرے حضور میں حاضر ہونے دے گا، اور کہیں کسی کو راضی کرو گے تو میری دعا، تمہاری دعا جو ہے وہ میرے دربار میں پہنچے گی. یہاں تو براہ راست ہے، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، میں تو تم سے تمہاری شہرت سے بھی قریب تر ہوں. فرمایا انی قریب اجیب و دعوت الداع اذا دعان، لیکن ایک شرط میری بھی ہے، تمہاری دعاؤں کو میں قبول کروں گا لیکن ایک شرط ہے، فلیستجیبوا لی، انہیں بھی تو چاہیے کہ میرا کہنا جو ہے وہ مانے، سنے میرے فرامین کو سنے اور ان سرے تسلیم خم کرے. قالوا سمعنا واطعنا، اگر یہ طرز عمل یہ اختیار نہیں کرتے تو یہ حجاب ہے کہ میں ان کی دعا قبول نہیں کروں گا. باقی اب وہ کسی سے سفارش کرواتے پھرے، کسی کی مٹھیاں گرم کرتے پھرے، کہیں چڑھاوے چڑھاتے پھرے، کہیں چادریں چڑھاتے پھرے، اس سے کوئی کام نہیں بنے گا. کام بنے گا اگر تو یہ جو حجاب میرے اور تمہارے درمیان، تمہاری ناہنجاری کی وجہ سے، تمہاری حرام خوری کی وجہ سے، تمہاری غلط روی کی وجہ سے قائم ہو گیا ہے، اس سے پلٹ آؤ، توبہ کر لو. تو توبہ کرو تو میرے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں، اب تمہیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں، تم براہ راست مجھ سے ہم کلام ہو سکتے ہو. شرط صرف یہ ہے، فلیومنوا بی، فلیستجیبوا لی ولیومنوا بی لعلہم یرشدون، انہیں بھی چاہیے کہ یہ میرا کہنا مانے اور مجھ پر ایمان رکھے پختہ، تاکہ یہ رشد اور کامیابی سے ہم کنار ہو. اگلی آیت بہت طویل ہے، میں صرف ترجمہ کروں گا. اس میں اب احکام دیے گئے، اس کا پس منظر سمجھ لیجئے. جب اجمالی حکم دیا گیا تو چونکہ تفصیلی احکام ابھی حضور نے دیے نہیں تھے، اور مدینے میں روزہ جو تھا وہ تو یہودی رکھتے تھے، تو اکثر مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ غالباً جو روزے کے احکام یہود کے ہاں ہیں وہی ہمارے ہاں ہونے ہوں گے. یہود کے ہاں سحری نہیں تھی، یہود کے ہاں روزہ شروع ہو جاتا تھا جیسے ہی آپ رات کو سوئے، روزہ شروع ہو گیا، تو گویا کہ رات بھی روزے میں شامل تھی. تو راتوں کو شو کا تعلق جو ہے وہ بھی نہیں ہو سکتا جیسے ہمارے ہاں دن میں نہیں ہے. تو یہ کچھ چیزیں لوگوں کے ذہنوں میں از خود تھیں، لیکن چونکہ کوئی یقینی بات بھی حضور کی طرف سے نہیں آئی تھی، لہذا بہت زیادہ احتیاط بھی نہیں کر رہے تھے. تو کچھ لوگ جو ہیں ان راتوں میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کر لیتے تھے، لیکن دل پر ایک بوجھ رہتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کام ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا، شاید کہ یہ ممنوع کام ہم نے کر لیا ہو. اب یہاں اس سے بات شروع کی گئی اور اسلامی روزے کے احکام واضح کر دیے گئے. یہ تکمیلی آیت ہے احکام کی، کہ اسلام میں روزہ جو ہے وہ طلوع فجر سے لے کر اور غروب شمس تک ہے، باقی رات اس کی حدود سے باہر ہے. اس میں تعلق زن و شو بھی ہو سکتا ہے، اس میں کھاؤ پیو، یہاں تک کہ سحری کے لیے خاص تاکید کی حضور نے، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری ضرور کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے. یہ احکام اب دیے جا رہے ہیں. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال ٹھہرایا گیا ہے تمہارے لیے، جائز کیا گیا تمہارے لیے روزہ کی رات میں اپنی بیویوں سے بے حجاب ہونا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے بمنزل لباس ہیں اور تم ان کے لیے بمنزل لباس ہو. جیسے انسان کے جسم اور لباس میں پھر کوئی اور چیز حائل نہیں ہوتی، یہ قرب اور اتصال کی انتہائی کیفیت ہے، اس کو استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا کہ جیسے تمہارا لباس ہے وہی قرب جو ہے تمہاری بیویوں کو تم سے ہے، اور جیسے ان کا لباس ہے وہی قرب جو ہے تمہیں ان کے ساتھ حاصل ہے. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ سب صحابہ کر رہے تھے یا جلیل القدر صحابہ بھی کر رہے تھے. قرآن کا انداز یہ کہ ایک دو سے بھی اگر خطا ہو گئی تو اس کو یہ نہیں کہتا تھا کہ فلاں شخص نے یہ کیا ہے، بلکہ عام سیرے میں بیان کر دیتے تھے تاکہ جس سے بھی غلطی ہوئی ہو وہ متنبہ ہو جائے. تو یہ نہ سمجھیے کہ یہ سب صحابہ کا طرز عمل تھا، بعض سے ایسا ہو گیا. علم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے ساتھ خیانت کر رہے تھے، کہ دل میں تو دغدغا تھا پتہ نہیں یہ کام جائز کر رہا ہوں کہ نہیں اور کر رہے ہو پھر بھی، حالانکہ جو مشتبہ چیز ہو اس سے تو بچنا چاہیے، تم مشتبہ سمجھتے ہوئے بھی ارتکاب کر رہے تھے، تو یہ گویا کہ اپنے ساتھ خیانت کا معاملہ ہو گیا. لیکن چونکہ ہم نے اس سے پہلے وضاحت اپنے احکام کی نہیں کی تھی، لہذا ہم نے تم پر اپنی عنایت اور شفقت کے ساتھ توجہ فرمائی. فتاب علیکم وعفا عنکم، اور یہ جو خلاف ورزی ایک ہو گئی اور یہ جو خیانت تم کرتے رہے اپنے آپ سے، ہم نے اس کو معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے ان سے مباشرت کرو، تعلق زن و شوہر پر کوئی پابندی نہیں ہے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور حاصل کرو جو کو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، یعنی اولاد جو اس تعلق زن و شوہر کا اصل حاصل ہے. وکلوا واشربوا، اور یہ اب شہری کی بات آ گئی، اور کھاؤ پیو، رات میں کوئی پابندی نہیں ہے، کھاؤ پیو. کہاں جا کر یہ کھانا پینا ختم ہوگا؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری تمہارے لیے ممیز ہو جائے رات کی سیاہ دھاری سے. یہ بھی ایک استعارہ ہے، ایک صحابی نے اس کو بالکل الفاظ پر محمول کیا تھا، انہوں نے اپنے تکیے میں دو دھاگے رکھ لیے تھے، ایک کالا دھاگا ایک سفید دھاگا. اب وہ دیکھتے رہتے تھے، جب وہ علیحدہ علیحدہ نظر آ گئے تو گویا کہ اب شیری کا وقت ختم ہو گیا. اصل میں یہ مراد نہیں، بلکہ یہ پو پھٹنے کے لیے یہ ایک استعارہ ہے. سیاہی اور سفیدی علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہیں جب پو پھٹتی ہے، تو اس کے لیے یہ استعارہ ہے کہ طلوع فجر کے ساتھ ہی اب یہ کھانا پینا بند ہو جائے گا. ثم اتم الصیام الى الليل، پھر اپنے اس روزے کو پورا کرو رات تک. رات سے مراد ہمارے ہاں لی گئی ہے کہ جہاں سے رات شروع ہو جاتی ہے، یعنی غروب شمس، سورج کے غروب ہونے تک. ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور دیکھو ایک پابندی ہے، اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بھی کرو تو اس حالت میں پھر بیویوں کے ساتھ مباشرت کی اجازت نہیں ہے. اعتکاف عام طور پر جو مسنون اعتکاف ہے وہ آخری عشرے میں ہوتا ہے، 9 دن کا 10 دن کا، ویسے بعض لوگ جو ہے نفلی اس کے اندر اضافہ کر کے پورے پورے مہینہ کے اعتکاف بھی رکھتے ہیں، کرتے ہیں، یہ بات اضافی ہو جائے گی. لیکن اعتکاف کی حالت میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بیوی ملاقات کے لیے مسجد میں آ جائے، کوئی مشورہ ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، بہت اہم ہو گئی ہے، گفتگو پر پابندی نہیں، ملاقات پر پابندی نہیں، لیکن تعلق زن و شو حالت اعتکاف میں نہیں ہوگا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہے تو تم اس کے قریب بھی مت پھٹکو. کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس، یعنی آخری حد تک جو شخص جانا چاہے گا، یہ بعض لوگ جو ہے اس معاملے میں بھی غلو کرتے ہیں کہ اب وہ آخری حد جو ہے اس تک ضرور پہنچے، تو اس سے بہتر ہے کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ورے رہ جائے آدمی، تاکہ اجتماع نہ ہو اور پھر دل میں خامخا کا دغدغا پیدا نہ ہو. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے لوگوں کے لیے. یعنی یہ باتیں چونکہ مبہم رہ گئی تھیں، ابھی واضح نہیں تھیں، اس لیے یہ کچھ مغالطے ہو گئے. اب اللہ نے اپنے تمام احکام کو پوری طریقے سے کھول کر بیان کر دیا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقویٰ کی روش اختیار کر سکیں. اب میں یہ عرض کروں کہ یہ آخری آیت اللہ تعالیٰ نے، یہاں تک تو میرا ارادہ پورا کرا دیا کہ 5 آیتوں کا ترجمہ اور اختصار سے میں نے مفہوم بیان کر دیا، آخری آیت رہ گئی ہے، اس پر انشاءاللہ پھر گفتگو ہو جائے گی. یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جمعے میں میری تقریر صرف آدھے گھنٹے کی ہوگی، لیکن میں نے بعد میں بعض حضرات نے کہا بھی کہ ہم تو بڑے دور دور سے آتے ہیں، صرف کچھ سننے کے لیے، تو اس کو اتنا کم کر دینا درست نہیں ہے. تو میں نے یہ ترمیم کی ہے کہ 45 منٹ کا میرا خطاب ہوگا، اور نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ مستقلاً اس رمضان مبارک کے دوران وہ عزیزم عاقف سعید کی ذمہ داری رہے گی، کیونکہ میرے گلے کا تو اس 45 منٹ میں بھی جو حال ہو گیا وہ آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا. وہ اضافی بوجھ جو ہے، یہ لوڈ شیڈنگ میں کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے جو بوجھ ہے نماز پڑھانے کا اور خطبے کا یہ ان کے حوالے میں نے کر دیا ہے کہ جمعے جو رمضان کے ہیں ان میں یہ پابندی کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔